بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، تفسير كدرس جاري. آج كنا نستمع سورة النازعات کے تفسیر سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. یہ پہلا حصہ ہے اس سورت کا، ان آیات کریمہ کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر دشمن سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی، والناشطات نشطا، اور کھول کر چڑھانے والوں کی، والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، فالمدبرات امرا، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، ائذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، قالوا تلک اذا کرت خاسرہ، وہ بولے یہ پھر خسارے والی واپسی ہے، فانما ہی زجرۃ واحدہ، پھر وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے، فاذا هم بالساہرہ، پھر وہ اس وقت میدان میں آ رہے ہیں. ان آیات کریمہ کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البسملہ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے اس لیے دوبارہ دہرائیں گے نہیں. والنازعات یعنی الملائکہ الموکلۃ بقبض ارواح کفار تنزعها. النازعات سے مراد یہ وہ فرشتے ہیں جن کے سکور دیے کام اللہ تعالی نے دیا ہے، وکیل بنایا ہے، بقبض ارواح الکفار، کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے، تنزعها، جو کافروں کی روح کو کھینچے گی، نزع کریں گی، غرقا ای نزع بشدہ، شدید طریقے سے کافروں کو روح کو فرشتے جو خاص مقرر کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے، جب کافروں کی روح قبض کریں گے تو سختی کے ساتھ غرق ہو کر کافروں کی روح قبض کریں گے. والناشطات نشطا یعنی الملائکۃ الموکلۃ بقبض ارواح المؤمنین، یہ ان فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے جو فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی روح قبض کرنے کے لیے. تنشطها نشطا, شیخ صاحب فرماتے ای تسلها برفق کالانشوطہ, آسانی سے مومن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں. کالانشوطہ, انشوطہ کہتے ہیں گرہ کو, یہ خاص گرہ ہوتی ہے. اس زمانے میں جو تھیلی ہوتی تھی, پرس تو نہیں ہوا کرتے, تھیلیاں ہوا کرتی تھی, اس تھیلی کے اوپر گرہ بھی ہوتی تھی, یا جو پانی کی مشکیز ہے اس کے اوپر بھی گرہ ہوتی تھی. تو اس گرہ کو بڑی آسانی سے اس طریقے سے باندھتے کہ اگر اس کا ایک حصہ جو ہے اس رسی کا آپ کھینچے گے تھوڑا سا پوری گرہ کھل جاتی ہے, تاکہ اگر بڑے زور سے اس کو باندھا جائے تو پھر کھولنے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ تھا کسی چیز کو باندھنے کا, چاہے وہ پیسوں کی تھیلی ہو یا وہ پانی کے مشکیز ہو, تو اس کو جب گرہ ڈالتے تھے تو اتنی آسان طریقے سے گرہ ڈالتے تھے کہ اگر اس کا ایک حصہ رسی کا جو ہے صرف اسے پکڑ کے تھوڑا سا کھینچ لیں تو فوراً وہ پوری گرہ کھل جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں والانشوطہ الربط الذي يسمونه عندنا التکہ, وہ عام زبان میں تکہ بھی کہتے ہیں, او ما اشبہ ذلك, یا اس جیسے کوئی اور چیز, من الکلمات, الفاظوں میں سے, یعنی یکون ربطا بحیث اذا سللت احد الطرفین انفکت العقدہ, اس طریقے سے گرہ ہے اگر آپ اس کے دونوں میں سے ایک حصے کو پکڑ کے کھینچ لیں تو پوری گرہ کھل جاتی ہے. وهذا ينحل بسرعة وبسهولة, اور یہ ایسی گرہ ہے جو بہت جلدی اور تیزی سے اور آسانی سے کھل جاتی ہے. فهؤلاء الملائکہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو فرشتے ہیں, الموکلۃ بقبض ارواح المؤمنین, جو مومنوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہیں, تنشطها نشطا کے نشط کے طریقے سے, آسان طریقے سے مومن کو روح کو قبض کریں گے. ای تسلها برفق, بڑی آسانی سے نکالیں گے. وسبب ذلك, اس کا سبب یہ ہے, ان الملائكة الموكلة بقبض ارواح الكفار, جو وہ فرشتے جن مقرر کر دیا گیا ہے کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے, اذا دعت الروح الى الخروج, جب یہ فرشتے روح کو پکاریں گے, بلائیں گے نکلنے کے لیے, تو نادیہ باقبح الاوصاف, تو یہ فرشتے اس روح کو قبیح ترین اور بدترین الفاظوں سے اور صفات سے موصوم کر کے پکاریں گے. تقول الملائکۃ لروح الکافر, فرشتے کافر کو روح کو یوں کہیں گے, اخروجی ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث نفس نکلو, یعنی اس جسم سے, التي كانت في الجسد الخبیث, جو خبیث جسم میں تھی, اخرجوا الى غضب الله, نکلو اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف. جب یہ سنے گی روح تو پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, فتنفر الروح لا تريد ان تخرج الى هذا, تو وہ متنفر ہو جائے گی اور مزید جسم میں گھس جائے گی, وہ جب یہ خبر سنے گی تو اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. یہ کافر کی روح اور بدکار نافرمان کی روح, اب جب نکلنے کا وقت آیا ہے تو اب یہ روح جو ہے ڈر کے مارے جسم مزید گھسے گی جسم کے اندر. شیخ صاحب فرماتے ہیں وتتفرق في الجسد, اتنی گھسے گی پورے جسم میں وہ پھیل جائے گی روح جو ہے, حتى يقبضوها بشده, یہاں تک کہ وہ بڑی سختی کے ساتھ اسے قبض کریں گے. وينزعوها نزعا, اور اتنی سختی سے اسے کھینچیں گے, يكاد يتمزق الجسد منها من شده النزع, اتنی شدت سختی سے کھینچیں گے کہ پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو آتا ہے. یہ تمزق پورا جسم, کیونکہ جب پورے جسم پھیل جائے گا ڈر کے مارے, اب اس نے پورے جسم کے ایک ایک حصے سے نکالنا ہے, تو فرشتے غرق ہو کر اسے شدت کے ساتھ نکالیں گے اور پورا جسم یوں لگے گا مرنے والے کو میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما ارواح المؤمنین, لیکن مومنوں کو روح جو ہے, جعلنا اللہ وإياكم منهم, آمین رب العالمین, اللہ تعالیٰ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی میں سے کر دے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں انہی میں سے کر دے جو مومن ہیں, اور جن کی روح اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے فرشتوں کو حکم دے گا قبض کرنے کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها, جب فرشتے نازل ہوں گے مومن کو روح کو قبض کرنے کے لیے تو بشارت سنائیں گے, اخروجی ایتها النفس الطیبہ, طيب اي اتشور باك نفس نيكولو التي كانت في الجسد الطيب جو اتشور باك جسمتي اخرجي الى رضوان الله اب نيكولو الله تعالى کی رضا کی طرف آج تیر رب تجھ سے راضی ہے فیہون علیہا ان تفارق جسدہا تو ایسی صورت میں جب یہ خوشخبری سنے گی یہ نفس تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ اپنے جسم کو چھوڑ دے الذی الفت ہو جو اس سے الفت روح کے جسم سے الفت ہوتی ہے اتنی سالوں میں جو پہلے سے اس کے ساتھ الفت فتخرج بسہولہ بس یہ روح جو ہے بڑی آسانی سے نکلے گی ولہذا لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ملاقات سے کراہت کرتا ہے قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان لنکره الموت یقینا ہم سب موت سے کراہت کرتے ہیں کوئی پسند نہیں کرتا موت کو موت را پسندیدہ چیز ہے فقال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس ذلك ایسے نہیں جو جیسے کہ آپ نے سمجھا ہے ولکن المؤمن لیکن مؤمن جو ہے اذا حضره الموت جب موت آئے گی مؤمن کو بشر برضوان اللہ وکرامتہ تو مؤمن کو بشارت دی جائے گی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اور کرامت کی فلیس شیء احب الیہ مما امامہ تو مؤمن کو اس وقت کوئی چیز زیادہ محبوب پسند نہیں ہوئی اس خوشخبری سے زیادہ یعنی جو آگے اس کو ملنے والا ہے اس سے بہتر کیا ہے اس کے لیے اب یہ زیادہ محبوب زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا فاحب لقاء اللہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے واحب اللہ لقاء اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے لأن في تلك اللحظة کیونکہ اس وقت جو ہے یرى انه سينتقل الى دار احسن احسن من الدار التي فارقها کیونکہ وہ یقینا جان لیتا ہے اب وہ اس جگہ پہ منتقل ہو رہا ہے یقینا وہ جگہ اس جگہ سے بہتر جہاں پر وہ زندگی گزار چکا ہے فيفرح كما يفرح احدنا بس وہ خوش ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم میں سے کوئی شخص خوش ہوتا ہے اذا قيل له اخرج من بيت الطين الى بيت المسلح القصر المشيد الطيب جیسے کہ دنیا میں ہمیں کوئی یہ خوشخبری سناتا ہے اب اس جو مٹی کا گھر ہے پرانا جو گھر ہے تمہارا اس سے نکل کر اب محل کی طرف منتقل ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے جب انسان نئے گھر خریدتا ہے اور ایک بنگلہ اسے مل جاتا ہے کہاں وہ جھوپڑی اور عام سے مٹی کا گھر اور کہاں ہے بنگلہ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں جب مومن کو موت آتی ہے مر رہا ہوتا ہے اور اسے فرشتہ کی خوشخبری سناتا ہے اخرج ایت النفس الطیبہ الى رب راض غیر غضبان اس رب کی طرف نکلو جو آج تجھ سے راضی ہے آج ناراض نہیں ہے تو دنیا کی تنگی یاد رہتی ہے باقی کیا فوراً انسان بھول جاتا ہے اور یہ خوشخبری سن کر اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور خوشی سے بھر جاتا ہے کہ آج اس کا رب اس سے راضی ہے اب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ دنیا سے جو کچھ بھی دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا فيفرح بس وہ خوش ہو جائے گا فيحب لقاء الله واللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے گا والكافر والعياذ بالله کافر کے حال کیا ہوگا بالعكس اس کے برعکس اذا بشر بالغضب والعذاب فانه يكره ان يموت جب کافر کو یہ غلط خبر اور خوفناک خبر سنائی جائے گی کہ آج اے خبیث نفس نکلو آج تیرا رب تجھ سے سخت ناراض ہے تو ایسی صورت میں جو کافر ہے وہ موت سے ڈرتا بھی ہے ڈرے گا بھی اور کراہت بھی کرے گا کہ کاش مجھے موت نہ آئے تو اسی صورت میں جب وہ موت سے کراہت کرتا ہے یکرہ لقاء اللہ فیکرہ اللہ لقاءہ تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات کو ناپسند اور کراہت کرتا ہے تو حدیث سے یہ مراد ہے سبحان اللہ یعنی یہ نہیں کہ موت سے کوئی ڈر رہا ہے موت سے تو موت تو آنی ہے یقیناً آنی ہے لیکن دو لوگ برابر نہیں مریں گے ایک مومن ہے اس کا رب راضی ہے اور اس کی موت بھی آسانی سے ہوگی دیکھیں پچھلی سورت ہم نے کیا پڑھا؟ القیامت الکبرى، یہ پیغام تھا نا. اب دیکھیں اس سورت میں کیا ہے، ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ القیامت الصغرى، موت سے ہوئی. تاکہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب سورت النبا پڑھ چکا ہے اور جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، قیامت الکبرى ہولناکیاں ذہن میں ہیں، اب انسان کے ذہن میں آتا ہے قیامت الصغرى پھر کیا ہے؟ آتی ہے بات کہ نہیں آتی؟ دیکھیں جواب کس طریقے سے. اچھا، قرآن کی جو سورتوں کی ترتیب ہے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے ان صحابے کو جو لکھتے تھے قرآن مجید کتاب الوحی جو ہیں، کہ فلان آیت فلان صورت میں فلان آیت کے بعد لکھے. تو یہ ترتیب توقیفی ہے، آیتوں کی ترتیب، آیت کون سی آیت کہاں پہ ہوگی، یہ توقیفی ہے وحی کے ذریعے. لیکن صورتوں کی ترتیب یہ صحابہ کرام جمع کیا ہے اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، یاد رکھیں. اب اگر کوئی چاہے ترتیب میں تبدیل کرو صورتوں کی، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ صحابہ کا اجماع ہے. اور اجماع حجت ہے کہ نہیں؟ اجماع حجت ہے. تو یہ جو ترتیب ہے سورت النبا، اچھا سورت النبا سے پہلے کون سورت ہے؟ المرسلات. آخری آیت کیا ہے؟ فبأي حدیث بعده یؤمنون. سورت النبا کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ عما يتساءلوا عن النبا العظیم. کون سی حدیث ہے جس کو یہ انکار کر رہے ہیں؟ النبا العظیم کا انکار کر رہے ہیں. دیکھیں کس طرح کی سورت نے اس آخری آیت کا جواب کیسے دیا، اس پوری سورت نے دیا. اب قیامت الکبرى کے بعد قیامت الصغرى کے ذکر سے آغاز اس سورت کا ہوا ہے، سبحان اللہ. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کی ترتیب میں جو خوبصورت اور جمال اور کمال ہے وہ الگ اس کی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ. کہ کس آیت کس سورت کا پیغام جڑا ہوا، کس طریقے سے یہ سورت ہے اس سے پہلے سے بھی جڑا، اس سے بعد سے بھی جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ. اور فہم سلف جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ کس طریقے انہوں نے قرآن مجید کو صرف پڑھا نہیں ہے، سمجھا بھی اور بہترین طریقے سے سمجھا ہے، سبحان اللہ. بعض، ہاں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جو قراء ہیں ایک سورت کے بعد دوسری سورت کو فوراً اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابحات سبحا هي الملائكة تسبح بأمر الله، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تہرتے رہتے ہیں. اي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء، تہرنے سے مراد یہ ہے. اب حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے یہاں سے مراد فرشتے تہرتے ہیں آسمان میں، اور یہاں مراد یہ شخص فرماتا ہے کہ تیزی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جیسے کوئی شخص پانی میں تہر کے تیزی سے تہرتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی تیزی سے بجل آتے ہیں. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى عَنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند رات اور دن کے تعلق سے فرمایا كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے فلک میں تہر رہے ہیں. فالمعنى انها تسبح بامر الله عز وجل على حسب ما اراد الله سبحانه وتعالى، معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے تہرتے رہتے ہیں اللہ تعالی کے حکم اور ارادے کے مطابق. وهم اي الملائكه، اي الملائكه اقوى من الجن، یہ فرشتے جو ہیں یہ جنوں سے زیادہ طاقتور ہیں. والجن اقوى من البشر، اور جن جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں. انظر الى قوله تعالى عن سليمان، یہ دیکھیں اللہ تعالی سليمان علیہ السلام سے کے تعلق سے کیا فرمایا، یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. سلام اللہ، اے لوگوں تم میں سے کون ہے جو عرش لے کے آئے گا، سبا کی جو ملکہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ اسلام قبول کر کے میرے پاس آئے. قال عفریت من الجن، جن میں سے ایک عفریت ایک جن نے کہا، انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ عرش لے کے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے جائیں. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صبح بیٹھتے تھے اور شام سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے تھے، یعنی اس وقت میں جب سے آپ بیٹھے ہیں شام سے پہلے میں لے کے آؤں گا، اتنی میرے پاس طاقت ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب، اب اس نے یہ کہا جس کے پاس علم ہے کتاب میں سے، انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، میں لے کے آتا ہوں سبا کی ملکہ کا عرش اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اسپیڈ دیکھی آپ نے، یعنی یوں آنکھ بند کی یوں کھولی عرش سامنے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اذا مددت طرفک ثم رجعته فقبل ان يرجع اليك آتيك به، یعنی جب آپ آنکھ کھولیں گے پھر بند کر کے دوبارہ کھولیں گے پلک جھپکتے ہوئی، یہ عرش آپ کے سامنے رکھا ہوگا. فلما رآه مستقرا عنده, جب عرش کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے مستقر قرار پکڑے ہوئے, حقیقتا فی الحال رآه مستقرا عنده, تو فورا دیکھا عرش کو اپنے سامنے, قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر, فورا مومن کے ایمان کے دیکھے تقاضا, سبحان اللہ کس کا فضل ہے, یعنی کہ جو میرے ماتحت مسخر نے مجھے کر دیا ہے, کہ کتنا کمال ہے اس کا, کتنا کمال ہے اس کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور پھر انسان کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کے کمال کی بات کرتے. سب سے پہلے کمال اللہ تعالیٰ کا ہے. تو ہمیں یہ تربیت بھی دی, انبیاء ہمیشہ سب سے بہترین تربیت کرنے والے ہیں اپنی امت کے. چھوٹے سے چھوٹی بات پر بھی آپ یہ غور کریں, قرآن مجید کی آیات پر جب کسی نبی کا ذکر آتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی جو خوبصورت الفاظ ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرتے ہیں. اور خصوصی طور پر اگر آپ سورت یوسف پڑھیں اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر دیکھیں آپ پوری سورت میں, جہاں پر انہیں کوئی بات کی ہے نا یعقوب علیہ السلام نے, آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ کا ذکر ضرور ہے. کوئی بات اللہ کا ذکر انہوں نے کی نہیں ہے, سبحان اللہ. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام اپنی امت کی تربیت کرتے ہیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق. قال هذا من فضل ربي, یہ میرے رب کی طرف سے فضل ہے, لیبلونی, تاکہ مجھے آزمائے, اشکر ام اکفر, میں شکر گزاری قدر دان شکر کرنے والا ہوں یا نہ شکرا ہوں. میرے بھائی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں برس رہی ہیں, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہمیں اس دن کوئی نعمت نہیں ہے, واللہ ہم سراپا اللہ کی نعمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہی آزمائش ہے کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہ شکر ہیں, ہم قدر دان ہیں یا نہ شکر ہیں. سبحان اللہ, ہم میں سے کتنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر کا حق ادا کرتے ہیں؟ شکر کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کوئی پہاڑ میں کوئی سوراخ کر کے پار نہیں کرنا ہوگا, فرائض کی ادائیگی. اعملوا آل داؤد شکرا. اب دیکھیں داؤد علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں, بادشاہ نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام. اعملوا آل داؤد, اے آل داؤد, جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے, جو بھی احسانات ہیں, اب احسان بدلہ کیسے چکانا ہے؟ اعملوا. زبان سے شکر کون نہیں کرتا مجھے بتائے, ہم سب کرتے ہیں زبان سے. اچھا, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. سبحان اللہ, ہم میں سے ہر بندہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بے نماز بھی الگ شکر کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ سود خور بھی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے, اللہ کا شکر ہے جی, اللہ نے اولاد دی, اللہ کا شکر ہے جی, بزنس میں منافع ہوا, اللہ کا شکر ہے جی, اگرچہ حرام میں ڈوبا ہوا بےچارا, لیکن اللہ کا شکر تو کرتا رہتا ہے. اللہ نے کیوں فرمایا قلیل من عبادی الشکور؟ کیونکہ شکر کا حق ادا نہیں ہو رہا. عمل شکر, اصل شکر جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے, فرما برداری سے ہوتا ہے, اپنے سر کو رب کے سامنے جھکانے سے ہوتا ہے, احکام کے سامنے جھکانے سے ہوتا ہے, توحید اتباع سنت سے ہوتا ہے, صحیح منج کو اپنانے سے ہوتا ہے. یہ اثر ہے. اب بے نماز بھی الگ شکر کرے تو کیا شکر کر رہے ہیں وہ قلیل من عبادی الشکور. اب دیکھیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فضل و کرم سب سے پہلے ہے, اور پھر یہ بھی پیغام ہے میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکرا ہوں. دیکھ نبی کبھی نہ شکر نہیں ہوتا, نبی ہمیشہ سب سے بہترین شکر کرنے والا ہوتا ہے. لیکن یہ پیغام ہے ان کی امت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جب یہ سنتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. اور پھر بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں دعوت توحید کیوں لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ سیدھے سادہ مسلمان ہیں, بار بار توحید کا ذکر کرتے ہو, سب اللہ کو جانتے, سب اللہ کو پہچانتے ہیں, توحید کو چھوڑو, باقی اور کچھ امت میں پڑا ہے. امت میں تفرقہ ہے, امت میں بے نمازی, امت میں سود ہے, امت میں حرام خوری ہے, امت میں زناکاری ہے, بدکاری ہے, نافرمانی ہے, والدین کی بدسلوکی ہے, قطع رحمی ہے, اور گنتے رہتے ہزار چیزیں. توحید کہاں ہے؟ 950 سال اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعوت دی؟ عجب بات ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بستر مرگ پر ہے, آخری وقت ہے, اولاد سے کیا وصیت کرتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی. کیا شک تھا کہ اولاد شرک کرے گی؟ لیکن اللہ کا حق دیکھے, زندگی ساری توحید پر گزری, مرتے وقت بھی بستر مرگ پر بھی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے. واللہ اللہ کا شکر نہیں ادا ہو سکتا بغیر توحید کے, ناممکن ہے. سب سے بڑا ناشکر ہے اس کائنات میں اگر کوئی ہے وہ شرک کرنے والا ہے. جو بھی مشرک ہے وہ زبان پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, نماز سے بھی شکر ادا کرتا رہے, روزے سے بھی شکر ادا کرتا رہے, صدقات خیرات حج سے بھی شکر ادا کرتا رہے, ہر عمل سے شکر ادا کرتے رہے، لیکن زندگی میں توحید نہیں ہے اللہ کی قسم کوئی شکر بھی نہیں ہے. واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں قال العلماء، علماء اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں انہ حملته الملائکۃ حتى جاءت به الى سلیمان من الیمن، وسلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بالشام. جب اس بندے نے اس کتاب سے کچھ پڑھا، عنده علم من الکتاب خاص، اللہ تعالیٰ عطا فرمایا اپنے بندے کو، اس کے لیے کرامت، یہ نبی نہیں تھا بندہ، لیکن کرامت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہم نے پڑھا کرامات اولیاء میں سے. تو اس نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں اور وہ تخت فرشتے لے کے آئے. یہ بندہ ادھر نہیں بیٹھا، یہ بندہ تو نہیں گیا نا، علماء فرماتے ہیں یہ انسان تھا، جن تو وہ تھا عفریت من الجن، جس نے کہا میں شام تک لے کے آؤں گا جب تک آپ اب جگہ سے اٹھیں گے نہیں. جب اس بندے کے پاس دیکھیں علم کا کمال، دیکھیں علم کا ثمرہ، دیکھیں آپ جس کے پاس علم تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، خاص دعا کی ہے اپنے علم کے مطابق. شیخ صاحب فرماتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش لے کے آئے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بلحظة فدل هذا على ان قوة الملائكة اشد بكثير من قوة الجن. تو اسے کیا ثابت ہوا کہ فرشتوں کی طاقت جنوں سے بڑھ کر ہے. وقوة الجن اشد من قوة من بني آدم، اور جنوں کی طاقت انسانوں سے زیادہ. ثبوت کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو یہ آیت کریمہ ہے کہ انسان تو کہاں تخت اٹھا کے آ سکتا ہے، اگر ہم جائیں گے اونٹوں پہ جانا ہے، پھر اونٹ پہ اس کو رکھنا ہے، پھر اونٹ پہ دوبارہ ہوگا، کتنے مہینے لگیں گے؟ دو مہینے تو لگ ہی جائیں گے تقریباً. تو شیطان اس جن نے کیا کہا، عفریت من الجن، کہ آپ اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا تو زیادہ طاقت ہے کہ نہیں، اور فرشتوں کی طاقت دیکھے ایک پلک جھپکتے ہی سبحان اللہ لے کے آئے. شیخ فرماتے ہیں لأنه لا يستطيع احد من بني آدم ان يأتي بعرش ملك سبب من اليمن الى الشام الا بمدة طويلة. انسان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو تخت لے کے آتا بلقیس کا یمن سے شام تک لے کے لمبے وقت میں، لمبے عرصے میں. فالحاصل ان الملائکۃ تسبح بامر الله عز وجل بما يأمرها به. حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے تہرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم بجالاتے ہیں. فالسابقات سبقا، شیخ صاحب فرماتے ہیں ايضا هي الملائكه تسبق الى امر الله عز وجل. یہ وہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قسم بھی کھائی ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے. سبحان اللہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مومن ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی مومن ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں، مومن ہیں، جب اذان ہوتی مسجد کی طرف سبقت ایک دوسرے سے لے کے جاتے ہیں. جب الگ حکم آتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے میں ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سبقت ایک دوسرے سے لے کر اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنے واجب جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس واجب کو بجا لاتے ہیں. سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فرشتے مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اور توفیق بھی دی ہے، راہ راست بھی دکھایا ہے، اپنے پیارے رسول بھی بھیجے ہیں، اپنی پاک کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، جنت اور دوزخ کی خبر بھی دی ہے، دونوں راستوں کی طرف ہدایت بھی دے دی ہے. ہمارے پاس کیا عذر باقی رہتا ہے؟ ہم کیوں سبقت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے، کبھی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کیوں نہیں بن سکتے ہم؟ السابقون الی الخیرات کیوں نہیں ہو سکتے ہم؟ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے گزر چکے ہیں جن کے اللہ خود گواہی دی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت لے گئے، ہر خیر میں سبقت لے گئے، ہم ان سے محبتوں کی اتباع کے دعوے دار ہیں. ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاؤں کیوں کانپتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سبقت لینے والوں میں سے ہو جائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا كانت الملائکہ اسبق الى امر الله واقوم بامر الله من بني ادم، اس لیے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم بجلانے میں زیادہ تیز اور شفقت لینے والے انسان سے. قال اللہ تعالی فی وصف ملائکۃ النار, اللہ تعالی دوزخ کے فرشتوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جہنم پر مقرب فرشتوں کے تعلق سے, علیہا جو مقرب فرشتے ہیں جہنم پر, ملائکۃ ایسے فرشتے, غلاظ جو غلیظ ہیں, شداد جو شدید ہیں سخت ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے, معصیت نہیں کرتے, ویفعلون ما یؤمرون اور ہر وہ چیز کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. وقال عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن عنده وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, لا یستکبرون عن عبادته اللہ تعالیٰ عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے, ولا یستحسرون اور نہ ہی پیچھے رہتے ہیں, یسبحون اللیل والنہار تسبیح کرتے ہیں رات اور دن, لا یفترون کبھی تھکتے نہیں ہیں, اللہ اکبر, دن اور رات مسلسل. بعض ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جب سے پیدا کیا رکوع کی حالت میں ابھی تک رکوع میں ہیں, سر نہیں اٹھایا. بعض ایسے فرشتے جو سجدے میں پڑے ہیں ابھی تک سر نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آسمان میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے ایک بلشت یا چار انگلوں کے فاصلے پر جس میں کوئی فرشتہ نہ ہو جو اللہ کے عبادت میں مصروف نہ ہو. ساتوں آسمان دیکھیں, اپنے سات آسمانوں میں اتنی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور مسلسل مصروف ہیں. ہم جب پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا مسجد میں با جماعت, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے, اب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, ہم بڑے عبادت گزار ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا مخلوق بہت زیادہ ہے. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض, فرشتوں کے علاوہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے نا, درند اور پرند اور کیڑے مکوڑے سب کچھ, ریت کا ذرہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, عبادت میں مصروف ہے. ہم تھوڑے سے عبادت کر کے تھوڑا سا اچھا کام کر کے ہمارے پاؤں ایسے بھاری زمین پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. ہم اللہ کے عبادت پر وقت صرف کرتے ہیں اس لیے صرف کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. زندگی کا سکون اگر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ملتا ہے, ورنہ زندگی میں دنیا میں کوئی سکون نہیں ہے. واللہ نہ مال میں ہے, نہ دولت میں ہے, نہ بیوی میں ہے, نہ بچوں میں ہے, نہ جاب میں ہے, نہ کرسی میں ہے, نہ صدارت میں ہے, نہ صحت میں ہے, نہ تندرستی میں ہے. سعادت خوشی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے, اور لائق وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی رضا مندی کے لیے اپنا سر جھکا کر زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں, فہم سباقون الى امر اللہ عز و جل, وہ سب قدل جانے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف, بما یامرہم جو ان کو حکم دیا جاتا ہے, لا یعصونہ ما امرہم کب معصیت نہیں کرتے جو حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, ویفعلون ما یؤمرون اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں, لقوتہم وقدرتہم وہ طاقتور ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی, علی فعل اوامر عز و جل اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں ان کو بجا لانے کی طاقت و قدرت بھی رکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فالمدبرات امرا وصف للملائکۃ تدبر الامر, یہ ان فرشتوں کا وصف ہے جو تدبیر کرتے ہیں, وہ واحد الامور, امر واحد ہے امور, یعنی امور جمع ہے, یعنی امور اللہ عز و جل جو اللہ تعالیٰ کے امور ہیں, لہ ملائکۃ تدبرها اللہ کے فرشتے جو تدبیر کرتے ہیں, علی حسب امرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, جو فرشتے مقرر ہیں مختلف ان کا ذمہ اللہ نے کام لگائے ہیں, وہ کام اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے, اللہ کی مرضی سے اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے فرشتے کام کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال کے طور پہ, فجبرائيل وجبريل بھی کہتے ہیں, دونوں جبرائیل بھی ہے جبریل بھی ہے. موکل بالوحی, اللہ تعالیٰ کے ذمہ وحی کا کام لگایا ہے. یتلقاہ من اللہ, اللہ تعالیٰ سے وحی لیتے ہیں. وینزل بھی علی الرسل, اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں, نازل کرتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم کے مطابق. کب کون سی آیت لے کے جانی ہے, کب کون سا پیغام لے کے جانا ہے, یہ مرضی جبریل علیہ السلام کی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کام کرتے ہیں. وہ اسرافیل, اسرافیل علیہ السلام اور فرشتہ ہے. موکل بنفخ الصور, جسے جس کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ سور پھونکنا ہے, سور پھونکنے کی ذمہ داری. الذی یکون عند یوم القیامہ, جو قیامت کے دن کے قریب سور پھونکا جائے, قیامت کے دن کے لیے. ینفخ فی الصور, سور میں پھونکے گا یہ فرشتہ, عظیم فرشتہ. فیفزع الناس ویموتون, لوگ فزع کی حالت میں ہو جائیں گے, شدید فزع ہوگا, ڈر خوف طاری ہو جائے گا, اور پھر وہ مر جائیں گے. ثم ينفخ فيه اخرى, پھر دوسرا مرتبہ سور پھونکے گئے عظیم فرشتہ. فيبعثون, پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے, یعنی لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. وميكائيل, یہ تیسرا فرشتہ ہے, میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام. موکل بالقطر والمطر والنبات, جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے قطر والمطر, بارش والنبات, اور پودوں کا اگنا زمین کی ہریالی کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہاں پہ بارش ہونی ہے کہاں پہ نہیں ہونی, اللہ کی مرضی ہے اور ذمہ اس فرشتے کا ہے. وملک الموت, اور موت کا فرشتہ. موکل بالارواح, جس کے ذمہ روح قبض کرنا اللہ نے کر دیا ہے. ومالک, ومالک موکل بالنار, اور ایک فرشتہ جس کا نام مالک ہے وہ مقرر ہے جہنم پر, جہنم کا داروغہ ہے. ورضوان موکل بالجنہ, اور رضوان ایک اور فرشتہ ہے جس کے ذمہ جنت کی رکھواری, یعنی جنت کا داروغہ ہے. وعن الیمین وعن الشمال قعید, اور دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں, ان کا کیا کام ہے, کیا ذمہ داری. موکل بالاعمال, اعمال لکھنے کے لیے. وملائکۃ موکلون بحفظ اعمال بنی آدم, اور ایسے فرشتے بھی ہیں جو انسانوں کے, بنی آدم کے اعمال کو حفاظت کرنے کے لیے خاص ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں. کل یدبر ما امرہ اللہ عز و جل به, وہ یہ سارے سارے فرشتے تدبیر کرتے ہیں, اور وہ ہر عمل کر جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم, اس کا حکم دیا ہے. فہذہ الاوصاف کلھا اوصاف للملائکۃ علی حسب اعمالہم, یہ سارے کے سارے اوصاف فرشتوں کے ہیں ان کے اعمال کے مطابق. واقسم اللہ سبحانہ و تعالی بالملائکۃ لانہم من خیر المخلوقات, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ یہ مخلوقات جسے بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. ولا یقسم اللہ سبحانہ وتعالی بشیء الا ولہ شأن عظیم, اور اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم نہیں کھاتا الا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عظیم شان ہو. اما فی ذاتی, یا تو اس کے ذات کے اعتبار سے. و اما لکون من آیات اللہ عز و جل, یا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے ہے. ثم قال, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یوم ترجف الراجفة تتبعه الرادفة, هذه یوم ترجف متعلق بمحذوف التقدیر, اذکر یا محمد وذکر الناس بهذا اليوم العظیم. یعنی یہ جملہ جو اس سے پہلے کچھ جملہ ایسا ہے جو محذوف ہے, نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ اذکر یا محمد, اے محمد لوگوں کو یہ خبر دو. وذکر الناس, لوگوں کو یہ نصیحت کرو. بهذا اليوم العظیم, اس عظیم دن کے تعلق, کس دن, کون سا دن ہے. یوم ترجف الراجفة تتبعه الرادفة وهم النفختان في الصور, یہ دونوں سور میں پھونکنا ہے. نفخۃ الاولی, سور میں جو پہلی پھونک ہے اسے کیا ہوگا. ترجف الناس ویفزعون, لوگ ہل جائیں گے اور شدید فزع کی حالت میں ہو جائیں گے. ثم يموتون, پھر وہ مر جائیں گے. عن آخرهم, ان کے آخر تک. الا ما شاء اللہ, الا کہ جسے اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے. وہ نفخۃ الثانیہ, پھر دوسرا مرتبہ سور پھونکا جائے گا, یا دوسرا نفخہ جو ہے, دوسرے مرتبہ سور کا پھونکنا جو ہے. یبعثون من قبورهم, ابر خبروں سے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. فیقوم الناس من قبورهم مرة واحدة, ایک ہی لمحے میں سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. اذا رجفت الراجفة وتتبعه الرادفة, بعض نسخوں میں رافدہ, اس کو ٹھیک کر لیں, بعض نسخوں میں رافدہ لکھا ہے, یہ پرنٹنگ غلطی ہے, اصل لفظ رادفہ, د دال پہلے فے بعد میں ہے. انقسم الناس الى قسمین, جب سور پھونکا جائے گا شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائن لمردودون فی الحافرہ اذا کن عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرت خاسرہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذه قلوب الكفار, یہ کافروں کی حالت ہے, کافروں کے دل ہیں. واجفہ ای خائفۃ خوفا شدیدا, کافروں کا حال یہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دل کانپ اٹھیں گے, شدید ڈر کی حالت میں ہوں گے. ابصار و خاشع یعنی ذلیلۃ, ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی, ذلیل و خوار ہوں گی. لا تکاد تحدق او تنظر بقوہ, آنکھیں اٹھا کر دیکھ نہ پائیں گے شرمندگی کی وجہ سے, ذلت و رسوائی کی وجہ سے. ولکنہ قد غضت ابصارہم والعیاذ باللہ, اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہی رہیں گی. لذلهم, ان کی ذلت کی وجہ سے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے وتراهم يعرضون عليها, تم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کو پیش کیا جائے گا یعنی جہنم پہ. خاشعین من الذل, وہ شدید ڈر کی حالت میں ہوں گے, شدید ذلت کی حالت میں ہوں گے. ينظرون من طرف خفي, یوں چھپ چھپ کے آنکھیں چرا کر دیکھیں گے. تو ایک وقت ایسے بھی ہے کہ جب آنکھیں چرا چرا کر دیکھیں گے. سورۃ الشورى نمبر 45. وهم القسم الثاني, دوسرے قسم کے لوگ. فقلوبهم على عكس قلوب هؤلاء, جن کا ذکر اللہ تعالی نے نہیں کیا لیکن ان کا دل ان جیسے نہیں ہوں گے. دوسرے قسم کے لوگ مومن ہیں اور وہ اس وقت سلامتی میں ہوں گے. ويدل لهذا التقسيم قوله, اور اس تقسیم کی دلیل کیا ہے؟ ان آیتوں میں تو تقسیم نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی کا فرمان قلوب يومئذ بصيغة النكرة, قلوب يومئذ یہ صيغة النكرة ہے, اور جب صيغة النكرة آ جاتی ہے اس بات میں یہ اطلاق کے لیے ہوتا ہے, مطلقا یعنی ہر قسم کے دل اس میں شامل ہے. فیکون المعنی وقلوب على عكس ذلك, اور ایسے دل بھی ہوں گے جو ان جیسے نہ ہوں گے, ان کے برعکس ہوں گے. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة, شیخ صاحب فرماتے زجرة من الله عز وجل, يزجرون ويصاح بهم, ایک ڈانٹ ملے گی, ایک ڈانٹ ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے. اور فیقومون من قبورهم, پھر وہ اٹھیں گے اپنے قبروں سے. قیام رجل واحد, جیسا کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. على ظهر الارض, زمین کے اوپر. بعد ان كانوا في بطنها, اس کے بعد کہ وہ زمین کے پیٹ میں تھے, اندر تھے. قال الله تبارك وتعالى, اللہ تعالی فرماتے ہیں ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. سوره ياسين میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیخ ہوگی پھر وہ سب سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. کل الخلق فی هذه الكلمة الواحدة, سارے کے سارے مخلوق ایک ہی کلمے کی وجہ سے. یخرجون من قبورهم احیاء, اپنے قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. ثم يحضرون الى الله عز وجل, پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کو حاضر کر دیا جائے گا. کیوں؟ لیجازیہم, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دے. کس چیز کی جزا؟ جو دنیا میں کر چکے ہیں. ولہذا قال, اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة, یہ صرف اور صرف ایک زجرہ ہے پھر وہ سب اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں. وهذا كقول تعالى, اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے برابر ہے, اس قول جیسا. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر, سورة القمر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارا امر, ہمارا حکم جو ہے صرف واحدۃ, ایک لمح بالبصر, جیسے کہ پلک جھپکنا ہو. لمح البصر یعنی ان اللہ اذا اراد شيئا انما يقول له كن مرة واحدة فيكون, جو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو ایک مرتبہ کن فرماتے ہیں, وہ فوراً ایک مرتبہ کن سے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. فيكون ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة كلمح البصر, اور یہ کن کا جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی چیز کے ہونے کا, ایک پلک چپکنے کے برابر بھی تاخیر نہیں ہو سکتی کبھی. واللہ عز وجل لا يعجزه شيء, اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة, سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پہ کن سے ایک وقت میں ایک لمحے سب کی ساری کھڑی ہو جائے گی دوبارہ زندہ ہو کر. فهذا ادل دلیل, سب سے بڑی دلیل ہے على ان الله تعالى على كل شيء قدير, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان الله لا يعجزه شيء, اور یقینا اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. فی السماوات ولا فی الارض, نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. كما قال تعالى جسك الله تعالى فرمایا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. سوره فاطر ایت نمبر 44 میں 44 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وما كان الله ليعجزه من شيء, اللہ تعالی کو کوئی چیز عاجز نہیں کرنے والی تھی. في السماوات نہ تو آسمانوں میں, ولا في الارض اور نہ ہی زمین میں, انه كان عليما قديرا, بے شک اللہ تعالی خوب علم والا اور خوب قدرت والا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.